قرآن قرآن مجید. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. سورة تغابن کی آیت نمبر 6 اور 7 7 اور 8. پچھلے درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ پچھلی امتوں کی گمراہی کی وجہ کیا تھی کہ پیغمبروں کو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہماری طرح کے انسان ہیں تو ہم اپنے جیسے انسانوں کی اتباع کیوں کریں جو ہماری طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں تو ہم ان کی اتباع کیوں کریں. اس پر بیان ہوا تھا کہ حسد ہے یہ کہ انسان اپنے جیسے کسی شخص کو اپنا بڑا ماننے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتا, اس میں حسد کا شکار جیلسی کا شکار ہو جاتا ہے وہ. آگے فرمائے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا, انبیاء کی جو دعوت ہے وہ دعوت بنیادی کیا ہے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا, جبکہ غیر مسلم کی دعوت کیا ہے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب نہیں ہے, موت ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے. فرمایا زعم الذین کفروا, کافر لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ یبعثو کہ ہرگز ہرگز وہ نہیں دوبارہ اٹھائے جائیں گے, دوبارہ زندگی نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. قل بلا وربی, کہہ دیجئے کیوں نہیں میرے رب کی قسم, میرے رب کی قسم لتبعثن, تمہیں ضرور بالضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ثم لتنبؤن بما عملتم, جو اعمال تم نے دنیا میں کیے ان سے ضرور بضرور تمہیں باخبر کیا جائے گا. لَتُنَبَّأُنَّ, تمہیں اس کی خبر دی جائے گی کہ تم نے ماضی میں کیا کچھ کیا ہے. اس سے دوبارہ اٹھائے جانے کا مقصد بیان کر دیا, تمہیں دوبارہ زندگی ملے گی. کیوں ملے گی؟ ابھی تو ملی ہے امتحان کے لیے, دوبارہ ملے گی رزلٹ دینے کے لیے. ریزلٹ کی اناؤنسمنٹ کے لیے بھی تو سننے کے لیے کان ہونے چاہیے نا, جب مر جائیں گے پھر تو سب کچھ ختم. مردے کے پاس آپ باتیں کریں, مردے کو کوئی خبر سنائے, بیچارہ پڑا رہتا ہے, اسے تو نہ سمجھ میں آ رہا ہے نہ بول سکتا ہے. تو مرنے کے فوراً بعد تو زندگی وہ طاقتور زندگی نہیں ہے جیسے ابھی برزخ کی زندگی ہے, وہ اس طرح کی نہیں ہوتی جیسے ابھی ہماری زندگی ہے. قیامت کے دن جو زندگی ملے گی بالکل روح کو جسم میں دوبارہ لوٹایا جائے گا, جسم کے پوروں پوروں کو جمع کیا جائے گا. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, فرمایا ہم اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ تمہاری انگلیوں کو پوروں کو بھی دوبارہ برابر کر دیں. ابھی آپ انگوٹھا لگاتے ہیں نا, جو نشان آتا ہے وہ نشان دنیا میں کسی کا نہیں ہے, صرف آپ کا ہے. پوری دنیا میں آپ انگوٹھے کے ذریعے ٹریس ہو سکتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جب مرو گے نا تو انگوٹھا بھی تحلیل ہو جاتا ہے قبر میں, کھال بھی گئی, نشانات تو بہت دور کی بات. فرمائے لیکن جب دوبارہ زندگی ملے گی تو انگوٹھوں کے جو انگلیوں کے پورے ہیں یہ بھی ایسے ہی ہوں گے جیسے ابھی ہیں دنیا میں. جب نشان لگاؤ گے نا, نادرا والے ٹریس کر لیں گے, یہ وہی آدمی ہے, اتنا برابر کر کے چھوڑیں گے ہم تمہیں. مقصد کیا ہوگا؟ اپنی طاقت کا اظہار, اپنی قدرت کا اظہار. نہ, یہ مقصد نہیں ہے. طاقت اور قدرت اور اللہ نے اپنے کمال کا اظہار انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کر کے دکھا دیا ہے, بتا دیا کہ میں کتنا طاقتور ہوں, پانی سے بنا دیا, دکھا دیا کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں, آنکھ بھی بنا سکتا ہوں پانی سے, पानी से नाक भी बना सकता हूं, पानी से कान भी बना सकता हूं, पानी से दिमाग, पानी से जबान, हर हर जिस्म का वजू अपना काम कर रहा है और बड़ी बेहतरीन तरीके से कर रहा है। जबान को देख लो, गोश्त का लूथड़ा है, चखने का काम देती है ये भी गोश्त, नाक भी गोश्त है, मगर दोनों के काम में कितना फर्क। हाथ भी गोश्त है, हाथ पे कुछ रखें ये तो पता चलेगा कि ठंडा है या गर्म, ये नहीं पता चलेगा मीठा है फीका है, मिर्चों वाला है नमकीन है, तुरश है क्या है, ये नहीं पता चलेगा। जबान पे रखें, जरा सा टच करें, जबान एकदम फौरन बताएगी कि क्या है, मीठा है ठंडा है खट्टा है कड़वा है क्या है। फिर जबान में भी मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ चीजें बताती हैं, कड़वाहट के लिए अलग साइडें जो कड़वापन का जाहिर करती हैं। हमारी जो आंख है ना, आंख इसमें करोड़ों लेंस लगे हुए हैं, करोड़ों, और इन लेंसेज के पीछे अरबों तारे हैं, अरबों। जैसे एक वीडियो कैमरा होता है ना, डिजिटल कैमरा, ये हमारी जो आंख है ना, किसी ने बताया 360 मेगापिक्सल है, 360। अच्छे से अच्छा कैमरा जो साइंसदानों ने इजाद किया ना, वो भी हजारों साल की मेहनत के बाद इंसान यहां पहुंचा है कि कैमरा इजाद करने पर, डिजिटल कैमरा जिसे कहा जा सकता। जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए उसी दिन इंसान ने तरक्की करना शुरू की है, चीजों को बनाना। तो तरक्की करते करते हजारों साल गुजर गए, अब जाके डिजिटल कैमरा बना सका है। तो आप, वो भी कितने मेगापिक्सल होता है, आजकल मोबाइलों में बड़े अच्छे अच्छे कैमरे 20 मेगापिक्सल, बहुत खुश होते हैं इस पे, दिखाता है भाई ये देखो मेरे पास मोबाइल है। और 360 मेगापिक्सल इंसान की आंख है जो देखती है। और इंसान की आंख में एक कमाल ऐसा है जो आम वीडियो कैमरे में नहीं है। आम वीडियो कैमरे की सिर्फ एक आंख होती है, इसलिए उसको एडजस्ट करना बहुत आसान है। इंसान के अल्लाह ने आंख कितने वीडियो कैमरे लगाए हैं, ये जो हमारी आंख है ना, ये बिल्कुल डिजिटल वीडियो कैमरा ही है, इसी को देख के डिजिटल कैमरा इजाद किया गया है। बिल्कुल इसमें जो प्रोसेस होता है ना, ये जो मैं आपको देख रहा हूं तो आप सबकी वीडियो बन रही है मेरे दिमाग में, लाइव वीडियो। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि दो कैमरे फिट कर दिए, अब दोनों कैमरों की पुतलियों का जो दरमियानी फासला है ना, ये इतना कमाल है कि इनको एडजस्ट करना कि जब ये किसी पे पड़े तो बिल्कुल दोनों श्वाएं जो निकल के जा रही है बिल्कुल बराबर, तभी इन पुतलियों का फासला कभी तब्दील नहीं होता। जब से बच्चा पैदा होता है ना और बूढ़ा हो जाता है, आंखों की दोनों पुतलियों के दरमियान मिलीमीटर में भी फासला नहीं होता। बाज दफा इंसान आंखों की पुतलियों के फासले से भी ट्रेस होता है। अब ऐसे ऐसे आलात आ रहे हैं कि आप उनमें देखें ना, वो आपकी दोनों आंखों की पुतलियों के दरमियान फासले को नाप लेती हैं वो मशीनें। आप कभी भी दोबारा आएंगे तो वो फासला बताती है कि इसकी दो पुतलियों के दरमियान इतना फासला इसी के है, किसी और के नहीं हो सकता। वो फासला जरा सा दाएं बाएं हो गया तो आदमी भेंगा हो जाता है, उसे एक के दो, दो के चार, चार के आठ नजर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक की जो लाइन निकल रही है वो सत्तार भाई पे पहले पड़ रही है, दूसरी वाली सत्तार भाई के बजाय गफ्फार भाई पे जाके पड़ रही है, तो वो समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन साहब है। कभी तो दो दफा सत्तार भाई नजर आएंगे, कभी गफ्फार भाई चार दफा नजर आएंगे। थोड़ी सी उन पुतलियों की एडजस्टमेंट जो है, अब देखो जब साइंसदान कोई ऐसी चीज, टेक्निकल चीज बनाते हैं तो वर्नियल कैलिपर है ना, वो नापते हैं उसको, ऐसे ऐसे आलात इजाद किए हैं उसमें लेके बैठे होते हैं बड़े बड़े साइंसदान, मिलीमीटर का भी फर्क ना आए। मिलीमीटर के भी हजार हिस्से किए जाते हैं, हर आदमी का काम नहीं है ऐसे नापना। तो अल्लाह ने पानी के अंदर एक मनी के कतरे में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए हैं कि जब ये मां के रहम में जाएंगे, इन्हें खून मिलेगा, तो इनमें आंख भी पैदा होगी, कान भी, नाक भी, आंखें बनेंगी भी, डिजिटल कैमरे बनेंगे भी रोटी से। बनते हैं किससे बोलो भाई? रोटी से बनते हैं। रोटी मां खाएगी, उनसे सारी चीजें बनती हैं। रोटी से आंखें बन बन के अपनी जगह उग रही हैं खुद ब खुद। انبتکم من الارض نباتا, اللہ نے انسان کے لیے اگنے کا لفظ استعمال کیا ہے, اگنے کا لفظ. اس سے پتا چلتا ہے, یہ خود یہ آیت قرآن کی صداقت کی دلیل ہے. سائنسدان بھی ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ انسان کے بننے کا جو پروسیس ہے وہ بالکل وہی ہے جو بیج سے پودا بننے کا پروسیس ہے. اگنے کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ بیج کے لیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات بھائی. کیا انسان ہم کہتے ہیں اس نے انسان اگایا کہتے ہیں کبھی؟ انسان تو پیدا ہونے کا رکھ کہتے ہیں, فلاں کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے. کوئی یہ پوچھتا ہے بھائی آپ کب اگے, آپ کی اگنے کی ڈیٹ کیا ہے؟ وہ کہے گا میں کوئی اگاؤں؟ کیسی بات کر رہا ہے بھائی, میں تو پیدا ہوا ہوں, میں بنا ہوں, پیدا ہوا ہوں. اگنے کا لفظ درختوں کے لیے, بیج کے لیے, لیکن اللہ نے انسان کے لیے اگنے کا لفظ استعمال کیا. انبات, نباتات کا لفظ تو سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے, پرانے زمانے کا کوئی ہے؟ کیونکہ اب اردو تو ختم ہوتی جا رہی ہے نا, تو یہ اردو کے الفاظ. تو نباتات کسے کہتے ہیں؟ ہے بھائی, اب سب چپ ہیں کہ آپ کہیں ایسا نہ سمجھو کہ میں ان کو پرانے زمانے کا سمجھنا شروع کروں. نباتات کہتے ہیں پودوں کو. تو نباتات یہ عربی سے آیا ہے, امبات کا معنی پودا اگانا, امبتا. تو نبات کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اگاوا ہوتا ہے. تو امبتکم من الارض نباتا, فرمایا زمین سے اگایا ہے, کیونکہ زمین سے بیج بننے کا جو پروسیس, جو پانی بنتا ہے, پھر بیج سے انسان بننے کا پروسیس بالکل وہی ہے جو پودے کا پروسیس ہے. زائگوٹ بننا اور وہ ساری چیزیں بننا بالکل وہی عمل ہوتا ہے. تو آنکھ اگتی ہے اس میں, ماں کے رحم میں آنکھ اگتی ہے بچے میں, ناک اگتی ہے اور کان اگتے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے. ایسا نہیں ہوتا کہ بچے کا اسٹرکچر بن گیا پھر الگ سے پرزے, پورے پورے ثابت پرزے لا کے فٹنگ ہو رہی ہے ان کی, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہوتا. باقاعدہ ہر چیز کی نشو نما, کان چھوٹے چھوٹے ہوں گے پھر اگنا شروع ہوگے بڑے بڑے کان. آنکھ پہلے دو چھوٹے چھوٹے ڈاٹ بنیں گے پھر ہوتے ہوتے پوری آنکھ. تو وہ اتنے اتنے کیمرے بنتے ہیں ڈیجیٹل, پھر وہ کیمرے بھرے ہوتے ہوتے کیسے, ماں کھا کے آ رہی ہے روٹی, روٹی سے سب کچھ بنتا ہے. اگرچہ ڈاکٹر اس کو نہیں مانتے, ڈاکٹر اپنی بھی کچھ چیزیں ملاتے ہیں اس میں جس سے بنے, لیکن اللہ نے روٹی میں سب کچھ رکھ دیا. روٹی سے بچے کی آنکھ, بچے کی ناک, بچے کی پلکیں. پھر اس پانی کے قطرے کو کیسے پتا چل گیا کہ آنکھ کے اوپر پلکوں کا نکلنا ضروری ہے, ورنہ حسن و جمال ختم ہو جائے گا. یہ جو پلکیں ہیں نا, پلکیں یہ صرف حسن و جمال کے لیے نہیں ہے. قدرت ایک ایک چیز سے کئی کام لیتی ہے. ہماری آنکھوں کی جو پلکیں ہیں نا, ہیں کہ نہیں ہیں؟ آنکھوں کی پلکیں, کالی پلکیں خوبصورت ہوتی ہیں یا سفید؟ بولو بھائی. کالی پلکیں ایک تو پلکوں سے خوبصورتی آنکھوں میں, نمبر دو ان میں جو کالی اگر ہوں گی تو اور خوبصورتی. تو اللہ نے ایک تو پلکیں بنائی, نمبر دو کالی بنائی. پھر اس میں خوبصورتی کے علاوہ فائدہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری آنکھیں ہیں نا, آنکھیں یہ روشنی کو جذب کرتی ہیں. یہ پلکیں کالے رنگ کی ہوتی ہیں, یہ روشنی کو جذب کر لیتی ہیں, آنکھوں میں جانے نہیں دیتی. تبھی جن لوگوں کی پلکیں نہ ہوں یا جن کی پلکیں سفید ہوں وہ زیادہ دیر آنکھ کھول نہیں سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے پورا جسم سفید ہو جاتا ہے, برس کی بیماری, اس سے پلکیں بھی سفید. تو وہ پھر آنکھیں ان کی ہر وقت چلیاتی ہیں, وہ بار بار پلکیں جھپک کے بات کرتے ہیں, ان سے آنکھیں کھولی نہیں جاتی کیونکہ ریفلیکٹ نہیں ہوتی وہ روشنی جو ہے نا. سفید رنگ تو روشنی کو جذب نہیں کرتا نا, وہ ڈائریکٹ آنکھوں میں ساری روشنی چلی جاتی ہے, وہ کھول نہیں سکتی. تو بھویں بنائی اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ نے مرد کو اسی میں داڑھی دی ہے حسن و جمال کے لیے. وہ الگ بات ہے مرد داڑھی نہ رکھے, لیکن اللہ نے اس کے داڑھی پیدا کی حسن و جمال کے لیے. عورتوں کے سر کے بال اللہ نے لمبے دیے. یہ ساری انسٹالیشن کس میں ہو رہی ہے؟ پانی, سافٹ ویئر انسٹال کر دیے پہلے سے کہ عورتوں کے سر کے بال, مردوں کے بال لمبے نہیں ہوتے. میں نے کتنے بڑھائے, کندھے سے زیادہ نیچے بڑھتے نہیں ہیں. لیکن خواتین کے بال, کیونکہ عورت کے لیے اللہ نے بالوں میں حسن رکھا ہے, وہ انگریز نے فطرت تبدیل کر دی تو ایک الگ بات ہے. انگریز تو ہر چیز الٹی چلے گا نا. یہ بات یاد رکھو, انسان نیچر سے ہٹتا ہے تو برباد ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. اللہ نے عورت کے جو بال ہیں نا اس میں زینت رکھی ہے. آج کل عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ ہیئر کٹنگ. پتہ نہیں کیا ان کو اس میں अच्छा लग रहा है एडवांस बनने के लिए, ताकि हम लोग हमें एडवांस समझे, चाहे हसीन लगे या नहीं लगे। पहले जमाने में जो शुआरा थे ना, शुआरा वो ख्वातीन की जुल्फों की तारीफें किया करते थे, घनी छाओं है जुल्फों की, महबूबा की गजलें जो होती थी ना उसमें घनी छाओं और काली घटा से जुल्फों को ताबीर किया जाता था। आज के जमाने में अगर शायर आ जाए पुराने वाले, कहेंगे टिंड की हसी धूप, महबूबा के बारे में क्या कहेंगे, गंजपन की धूप, उसकी चमक सही बाल ही नहीं। तो ये जो घनी छाव होगी जुल्फों की, ये जब हो ना, जब जुल्फें भी हों, तो इसलिए भाई ये जो हमारी औरतों में फैशन आ गया ना बाल कटवाने का, इस पे लानत भेजो, ये गलत है। अलबत्ता बालों की नोके काटना औरत के लिए, जो बाल आगे जाके दो दो नोके वाले बन जाते हैं, खराब होने लगते हैं, उनकी नोके काटना इसलिए से ताकि ये सेहतमंद रहे, ये जायज है। इसके अलावा फैशन के लिए औरत के लिए बाल काटना जायज नहीं है। इस बारे में बाज लोग हदीस पेश करते हैं, वो फिर किसी और मौके पर, ये मौजू अभी नहीं है क्योंकि मौजू तब्दील हो जाएगा। वो हदीस क्या है, उसका जवाब क्या है, वो सारी बातें एक अलग मौजू है। तो अल्लाह ने किसमें ये सारी चीजें डाली हैं, पानी में। तो अल्लाह ने इंसान को जो पहली मर्तबा पैदा किया और इस कायनात को बनाया, वो हिसाबों किताब के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को समझाने के लिए कि अब तुम्हें मैं समझ में आ जाऊं, मैं क्या हूं, मेरी नाफरमानी छोड़ दो। दूसरी दफा भी अल्लाह पैदा करेंगे, अल्लाह फरमाते हैं, काफिर कहते हैं नहीं एक दफा हो गया, दूसरी दफा नहीं। हिंदू कहते हैं कि एक दफा हो गया, छह दफा और होंगे, सात जन्म होते हैं ना उनके, और वो अपनी मर्जी से होंगे, कोई क्या बनेगा कोई क्या बनेगा, अल्लाह वाला। लेकिन बहरहाल अल्लाह क्या बताते हैं, सिर्फ कितनी दफा पैदाइश है तुम्हारी, दो दफा। अमत तनसनतैनी व अहयी तनसनतैनी, अल्लाह फरमाते हैं अहले जहन्नम जब जहन्नम की आग में जलेंगे तो कहेंगे रब्बाना ए हमारे रब, अमत तनसनतैनी, तूने दो दफा हमें मौत दी, व अहयी तनसनतैनी, दो दफा हमें जिंदगी दे दी, फातरफना बिदुनूबिना, अब हमें यकीन आ गया तू सब कुछ कर सकता है, दोबारा मौत भी दे सकता है और जिंदगी भी दे सकता है। दो दफा मौत कैसे, कि एक दफा तो पैदाइश से पहले जो इंसान का जमाना है वो भी मौत ही है, बेजान मिट्टी था। दूसरी मौत जब कब्र में जाएंगे। दो जिंदगियां कैसे, एक तो ये है, एक उस कब्र वाली जिंदगी के बाद होगी दोबारा। तो कहेंगे दो दफा जी के भी देख लिया, दो दफा मर के भी, जबकि अल्लाह ने दुनिया में क्या कहा कि दो दफा मौत दिखाई तुम्हें, एक दफा जिंदगी दिखाई। ये अपनी कुदरत इसलिए दिखाई ताकि अगली जिंदगी पर मेरे कहने से यकीन कर लो, अगली दफा भी मैं पैदा करूंगा तुम्हें। तो क्या बयान किया जा रहा है कि गैर मुस्लिम कहता है दोबारा जिंदगी नहीं है, अल्लाह फरमाते हैं बला क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये कैसे मुमकिन है। वरब्बी मेरे रब की कसम है, नबी इनसे कह दो, लतुबअसुन्ना थुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम, जरूर। लाम जब लगता है ना लामे ताकीद, तो कसम का माना देता है, अल्लाह कसम उठा के फरमा रहे हैं कि जरूर भी जरूर भी जरूर तुम उठाए जाओगे, और जरूर भी जरूर भी जरूर तुमने जो कुछ किया उससे तुम्हें बाखबर किया जाएगा। और वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, अल्लाह तुम्हारे सारे आमाल से बाखबर है। वज़ालिका अलल्लाही यसीर, फरमाया ये काम अल्लाह पे बहुत आसान है। क्योंकि सवाल यही पैदा होता है ये कैसे होगा, ये तो हड्डियां गल सड़ के खत्म, मुर्दे में तो कुछ मिलता ही नहीं है, बास कहते हैं जानवर खा जाते हैं, बास कहते हैं ये होता है वो होता है। तो बता दी वज़ालिका अलल्लाही यसीर, अल्लाह के लिए बहुत आसान, तुम्हारे लिए मुश्किल है लेकिन अल्लाह के लिए आसान। और एक जगह फरमाया कि पहली दफा पैदा करना किसी चीज को, अल्लाह फरमाते हैं وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ, पहली मर्तबा भी उसी ने पैदा किया। और फरमाया وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, किसी भी शय को पहली मर्तबा बनाना मुश्किल होता है, दूसरी मर्तबा बनाना आसान है। ये क्या बात है, पहली मर्तबा बनाने के तो कायल हो गए, अल्लाह ने बनाया सब इसी के कायल है, सिवाय डार्विन के। डार्विन कहता था पहली दफा भी खुद से बने हैं, पहली दफा खुद ही से बन गए, ये डार्विन ने कहा है, बाकी कोई नहीं कहता था खुद से बने हैं। डार्विन का जो नजरिया है ना बहुत मकबूल हुआ था कि ये इत्तेफाक से ऐसा हुआ, इत्तेफाक से ऐसा हुआ, इत्तेफाक से, फिर करोड़ों साल बाद इत्तेफाक से ऐसा, तो साइंसदानों में सबको पता है ये बड़ा मशहूर हुआ, हमारे निसाब में अभी तक यही पढ़ाया जा रहा है। لیکن وہاں کی یونیورسٹیوں سے اس نظریے کو نکال کے انہوں نے کچرے میں پھینک دیے. کیونکہ ہمارے یہاں جو سلیبس ہے نا وہ وہاں جو کچرے میں ڈسٹبن میں جو کتابیں ہوتی ہیں نا وہ یہاں آ کے یہاں کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں پڑھائی جاتی ہیں. یہ جو ڈارون کا نظریہ ہے نا خود سے سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ نظریہ سائنسدانوں نے مسترد کر دیا ہے کہ یہ 100% غلط ہے, یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ اس پہ اتنے اشکالات ہوتے ہیں, اتنے اعتراضات ہوتے ہیں جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ جو ڈارون تھا نا یہودی تھا, یہ دہریہ ہو گیا تھا. اس نے نظریہ کیا تھا کہ یہ سب اتفاقی چیزیں بنی ہیں, اتفاق سے وجود میں آ گئی. کہتے ہیں جب یہ مور کو دیکھتا تھا, مور کو دیکھتا کہ مور پر پھیلا کے کھڑا ہے اور اس کے خوبصورت رنگ, تو یہ اپنے نظریے پہ پریشان ہوتا تھا کہ یہ اتفاق سے یہ ایسی خوبصورت چیز کیسے بن گئی. مور کو دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ ہے بھائی, چڑیا گھر میں تو دیکھا ہی ہوگا نا. مور عربی میں طاووس کہتے ہیں, کتنا اچھا نام ہے عربی میں طاووس. مور کتنا خوبصورت پرندہ ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جانور کوئی دوسرا جانور پر نہیں پھیلاتا, اپنے پروں کی نمائش نہیں کرتا, مور کرتا ہے. کیونکہ اس کے پر اتنے خوبصورت ہیں کہ قدرت نے, یہ کیسا اتفاق ہے کہ اتفاق سے اس کے پر بھی بن گئے, اتفاق سے اس میں رنگ بھی بھر گئے, اور اتفاق سے اس جانور کو جانور ہونے کے باوجود یہ احساس بھی ہو گیا, اور وہ اپنے پروں کو پھیلا کے دنیا کو دکھا بھی رہا ہے. یہ مور نہیں دکھا رہا اپنے پروں کو, یہ اللہ مور کو حکم دے رہا ہے کہ تو پھیلا اور میری قدرت کو لوگوں کے سامنے دکھا. مور میں اتنی عقل نہیں ہے. جو بدبخت ہوگا, بے عقل ہوگا, وہ اسے مور کی ذہانت سمجھے گا. جو عقل مند ہوگا وہ کہے گا یہ مور کی ذہانت نہیں ہے, یہ بنانے والے کا کمال ہے کہ جس نے مور کو خوبصورت کر دیے اور پھر اس کو یہ اس کے چھوٹے سے دماغ میں یہ سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ اس کو یہ بتا دیا کہ یہ تو نے ناچ دکھانا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنے پروں کی نمائش کرنی ہے. ایک بڑے عالم نے, عبد الماجد دریا آبادی رحمہ اللہ تعالی, ہندوستان کے بڑے عالم گزرے, ڈارون کے نظریے کے خلاف انہوں نے رد کیا. انہوں نے لکھا کہ ڈارون یہ کہتا تھا یہ چیتے پہ جو ہے نا, چیتے پہ جو لائنیں ہوتی ہیں, دیکھیں آپ لوگوں نے چیتے کی چال کتنی خوبصورت ہوتی ہے جب وہ چلتا ہے, کتنی خوبصورت چال ہے. خود سے بنا ہوتا نا آڑا تیرا چلتا, آڑا تیڑا ایسے عجیب, ایک قدم وہاں جا رہا ہوتا ہے, کہاں جا رہا ہوتا. اتنی خوبصورت چال, اس چال پہ دھاریاں اچھی لگتی ہیں. وہ جو چیتے کی جس قسم کی چال ہے نا, تو اس چال کے حساب سے اس کی جو دھاریاں ہوتی ہیں نا چیتے پہ, چیتے کو ٹائیگر کہتے ہیں انگلش میں, وہ پتہ نہیں چیتا سمجھتے ہیں یہ نہیں سمجھتے. پرانے زمانے میں چیتا کہتے تھے, آج کل وہ ٹائیگر کہلاتا ہے. تو ٹائیگر کے کھال پہ جو دھاریاں ہیں نا خوبصورت, ڈارون کہتا تھا کہ یہ دھاریاں کیسے پڑی ہیں, اتفاق سے تو نہیں ہو سکتی نا. دیکھو اتفاق سے تو کوئی رنگ کا ڈبا گرے تو وہ تو الٹا سیدھا گرتا ہے, ڈیزائن تھوڑی بنتا ہے. تو وہ کہتا یہ کہاں سے آ گئی. تو اس نے ایک فلسفہ گڑا ڈارون نے, اس نے کہا چیتا ایسی جگہ بیٹھتا ہوگا جہاں دھوپ لگے اور درخت بھی ہوں, تو چھن کے دھوپ آ رہی تھی, جہاں مسلسل دھوپ لگتی گئی وہ جگہ ذرا ڈارک ہو گئی. جہاں جیسے جو لوگ ٹوپی مسلسل پہنتے ہیں نا جی کسی دن, اور سر پہ بال نہ ہو تو کتنا چمکدار سر نکلتا ہے نا ان کا جب ٹوپی ہٹاتے ہیں, کیونکہ سر پہ دھوپ نہیں لگی ہوتی, چہرے پہ دھوپ لگتی ہے کالے ہو جاتے ہیں. تو اس نے کہا یہ ایسے ریفلیکٹ, یعنی وہ دھوپ چھن کے آتی ہوگی جس سے مسلسل جو ہے وہ ایک ہی جگہ لگتے لگتے یہ ڈارک ہو گیا اور کچھ جگہ سفید ہو گئی, پھر یہ چیز اس کی جینز میں تب چلی گئی, پھر وہ اولاد. انہوں نے فرمایا کہ یہ عجیب چیتا ہے جو ہزاروں سال تک یہ اور اس کی نسلیں ایک ہی زاویے سے ایک ہی جیسے درخت کے نیچے آگے بیٹھے ہیں. بھائی دو چار دن میں تو ہوگا نہیں, جینز تبدیل ہوتی ہے, جو وہ تو صدیوں لگتے ہیں نا اس میں. جیسے ساؤتھ افریقہ کے لوگ بےچارے جو کالے کالے سے ہوتے ہیں, یہ تو صدیوں سے ہزاروں سالوں سے آباد ہیں, تو ہزاروں سال بعد جا کے اتنے کالے ہوئے کہ نسل ہی کالی ہو گئی. ورنہ کوئی گورا ساؤتھ افریقہ میں جائے نا تو 20-30 نسلیں سفید ہی رہیں گی اس کی, اتنی جلدی کالی نہیں ہوگی, بہت صدیاں لگتی ہیں. اور وہ بھی مسلسل ساؤتھ افریقہ میں ہی رہے, وہاں سے ہلے نہیں. تو یہ کیسا چیتا ہے جو ایسے درخت کے نیچے صدیوں سے بیٹھتا چلا آ رہا ہے ایک مخصوص ڈیزائننگ کے ساتھ, کہ اب دھوپ اس اسٹائل میں ادھر تھوڑی سی لگی ہے تو ادھر ہی لگاتا رہوں میں مسلسل. اپنے بچوں کو بھی وصیت کروں, دیکھو یہ والی دھاری کا رنگ تبدیل نہیں ہونا چاہیے, تم بھی یوں کر کے بیٹھو. تو چونکہ دنیا پرست لوگ اللہ کو نہیں مانتے نا, انہوں نے تو اللہ کو نہ ماننے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے, لہذا ان کو کوئی نہ کوئی تاویل کرنی پڑتی, کچھ نہ کچھ گھمانا پڑتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم سے بچپن میں سوال پوچھا جاتا تھا کہ بھائی مرغی پہلے پیدا ہوئی ہے یہ انڈا, سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, تو اس کا کیا جواب ہے؟ سائنسدان جواب دے سکتے ہیں, بھائی انڈا اگر پیدا ہوا تو بغیر مرغی کے کہاں سے آیا, مرغی پیدا ہوئی تو انڈے کے بغیر چوزا نکلا کیسے؟ تو اب اس کا اصل جواب کیا ہے؟ بھائی اللہ نے اپنی قدرت سے پہلے کسی ایک چیز کو بنایا, مٹی سے بنا کے روح پھونکی, وہ مرغی بنا دی, انڈا بنا دی اللہ کی مرضی. لیکن اللہ کو درمیان میں لانا نہیں ہے, اللہ کو لانے سے سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں, یہ یاد رکھو. یہ جو دنیا اتنا اللہ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے نا, گاڈ کے پیچھے, اس کو نکالو زندگی سے. یہ اس لیے کہ خدا کو مانا تو بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں, ان کے جوابات دینے پڑتے ہیں. کیونکہ اللہ اگر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اس نے بنایا کیوں؟ ہماری ذمہ داری, وہ باپ اور بیٹے کا تو رشتہ ہوتا ہے, کوئی حقوق ہوتے ہیں ماں بیٹے کے, حکومت کے, رعایا کے, تو خدا اور مخلوق کے آپس میں کیا ریلیشن ہے, کیا تعلق ہے, کچھ احکامات ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اب احکام کس سے سیکھے جاتے ہیں؟ حکومت کے سفیر ہوتے ہیں نا, جگہ جگہ جا کے بتاتے ہیں, تو فوراً بحث آئے گی کہ اللہ کے بھی کیا کوئی سفیر ہیں دنیا میں جو اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں, چاہے فرشتے ہوں یا انسان ہوں. اس کے لیے پھر پیغمبروں کو ماننا پڑے گا, ورنہ یہ کیسا اللہ ہے جس نے مخلوق کو بنایا, انسانوں کو بنایا اور اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا اس نے, کھانے پینے کے لیے, ناچنے کے لیے پیدا کیا اسے. تو فوراً پیغمبروں پر ایمان لانا پڑے گا. پھر پیغمبروں پر اگر لے آئیں تو سوال پیدا ہوتا ہے, لاکھوں پیغمبر تو دنیا سے جا چکے, ان کی تعلیمات ختم ہو گئی, کون سے پیغمبر ہیں جن کی تعلیمات آج تک ہیں, محفوظ ہیں, ان کے بارے میں غور کرنا پڑے گا, اور وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو سوال پیدا ہوتا ہے, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے حامل نبی جو پیغامات لائے تھے, وہ پیغامات کو جاننے والا کون ہے؟ وہ علماء اور مولوی لوگ ہیں. تو یہ مولوی درمیان میں آ جائے گا, اگر کس کو مانا, بولو نا بھائی کیا ہوگا؟ پھر مولوی صاحب کو اگر مان لیا نا, پھر مولویوں کی قسمیں بہت ہیں, صحیح مولوی, غلط مولوی, ایک نمبر, دو نمبر, دو نمبر بھی ہوں گے تو ایک نمبر کو بھی تو ماننا پڑے گا نا, ورنہ اس کا مطلب ہے کہ یہ پیغمبروں کو اللہ نے پیدا تو کیا مگر سارے علماء ختم کر کے ان کی تعلیمات ختم. یہ تو اللہ پہ الزام آئے گا کہ یہ کیسا خدا ہے جس نے حجت تام کرنے کے لیے لوگوں کے پاس صحیح لوگ دنیا میں رکھے ہی, نہ کوئی نیا پیغمبر لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, نہ پیغمبر کے وارث کو لا رہے ہیں. پہلے تو پیغمبر نہیں آتے تھے, پیغمبر کی تعلیم اگر نہیں چلتی تھی دوسرے پیغمبر آ جاتے تھے نا, اب پیغمبروں نے تو نہیں آنا, آنا ہے تو بتاؤ کون سے ہیں. قادیانی جو کہتے ہیں نا کہ نبی کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں, ان کو دوڑ دو چار کی طرح ان کا جواب دے دیا کریں, بولے اگر آ سکتے ہیں تو 1400 سال میں صرف ایک کیوں آیا, مرزا غلام احمد قادیانی, اور اگر وہ درست تھا تو مزید کتنے آئیں گے پھر اس کے بعد؟ زہر کا پیالہ پی لے گا قادیانی, اس کا جواب نہیں دے سکتا. وہ بار بار اسے بحث کرتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین نہیں ہیں, تھوڑی دیر کے لیے نقل کفر, کفر نباشت مان لیا کہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب آپ کے بعد بھی پیغمبروں کا سلسلہ ہے نا, تو 1400 سال میں ایک آیا صرف, تو چلو ٹھیک ہے فرض کر لیا ایک آیا, مزید کتنے آئیں گے؟ یہاں آ کے پاگل ہو جائیں گے, جواب ہی نہیں دے سکتے. تو یہ کیا بات ہے ختم نبوت کا انکار صرف ایک بدبخت کو نبی ماننے کے لیے, اور وہ بھی کیسا نبی کہ جس کی خلافتیں برطانیہ کے عیسائیوں کے زیر سایہ چل رہی ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا, ختم نبوت کو ماننا پڑے گا, اور ختم نبوت کی وجہ سے علماء کو پھر انبیاء کا وارث ماننا پڑے گا. عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے علماء, اس امت کے علماء انبیاء کے جانشین قرار پاتے ہیں, کیونکہ اب نبی نہیں آئے گا تو علماء ہی ہیں جو انبیاء کا کام کریں گے. تو بات گھوم پھر کے کہاں آ جائے گی؟ بول سمجھ میں نہیں آئی بات, تو مولوی میں بات آئے گی, پھر جب مولوی میں بات آئے گی تو پھر ساری باتیں آگے خطرناک خطرناک شروع ہو گئیں, خطرناک خطرناک. مثلاً پھر عورت کے پردہ بھی ہے, زنا حرام ہے, بدنظری غلط, مرد اور عورتوں کا ایک ساتھ بیٹھنا اٹھنا, بے تکلفی, گپ شپ حرام. میرے پاس کسی کا میسج آیا, میرا منگیتر مجھ پہ دباؤ ڈالتا ہے, میں بات کروں اس سے, میں نے کہا جائز نہیں ہے, نہیں کریں بات, دباؤ ڈال رہا ہے. ایسے بہت ساری خواتین کے میسج آتے ہیں، فون آتا ہے، تو دباؤ ڈال رہے ہیں، نہیں کرو بات بھائی، دباؤ کے گن پوائنٹ پہ کہ بندوق لے کے آئے ہوئے کہ بات کرو مجھ سے، نہیں کرو. جو زیادہ سوال پوچھے اس کا مطلب خود اس کا بھی دل چاہ رہا ہے بات کرنے کے لیے. تو کباب میں ہڈی کون ہے میرے بھائی؟ تبھی ترکی میں سب سے پہلے مصطفیٰ کمال عطا ترک نے جب ترکی کو سیکولر اسٹیٹ بنایا، سارے علماء کو جمع کیا کہ حج پہ بھیج رہا ہوں، اور سمندر میں لے جا کے سب کو سمندر میں غرق کر دیا، شہید ہو گئے. پھر اپنی مرضی کا اس نے، پھر آج ترکی میں جو ننگا پن ہے دنیا دیکھتی ہے، اس لیے کہ مولویوں سے مولوی نکال دیے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ علماء نکال دیے، سب برہنہ ہو گئے، ننگے ہو گئے. وہ عورت ترکی کی عورت ایسی تھی کہ اس کا ناخن بھی دیکھنا کسی کے لیے ممکن نہیں تھا، ایسا پردہ تھا ترک عورتوں کا. جیسے افغانوں میں غیرت اور پٹھانوں کی مشہور ہے نا، ایسے ترک تھے، ان کی عورتوں میں حسن و جمال بھی ہے. ایسی عورت کے اس کا ناخن دیکھنے کی بڑی بھاری قیمت، شادی ہوتی تھی کہ بہت بھاری بھرکم مہر دینا پڑتا تھا بیوی بنانے کے لیے. اب کیسی ہو گئی ہے، ایک ایک عورت سے سو سو آدمی زنا کرتے ہیں، ایسے بیکار عورت کو بکاؤ مال بنا دیا. ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے. میرے پاس کل ایک خاتون کا فون آیا، خدا کی قسم میرا دل چاہ رہا تھا فون دیوار پہ اٹھا کے مار کے پھینک دوں اس معاشرے کو دیکھ کر. ایک خاتون کا فون آیا کہ میرا شوہر 32-33 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک سے مر گیا ہے، اچانک انتقال ہوا، تین چار بچے ہیں میرے. جس عورت کی عمر 32، جس شوہر کی 32-33 سال عمر ہو، اس کی بیوی کی عمر کتنی ہوگی؟ 28-30 سال زیادہ زیادہ. تین بچے ہیں، میرے دیوروں نے بچوں کو رکھنے سے انکار کر دیا کیونکہ سب شادی شدہ ہیں، شادی شدہ ہے نا، سب کیوں رکھیں گے بھائی؟ کہہ رہے ہیں ہمارے اپنے بچے ہیں. یہ جو خاندانی منصوبہ بندی والے بکواس کرتے ہیں نا کہ دو بچے اچھے، اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ آدمی کہتا ہے میرے جب اپنے دو سے زیادہ اچھے نہیں ہیں تو میں اپنے بھائی کے بچے کیوں پالوں، میں تو اپنے پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ ذہن بنا یا نہیں بنا؟ وہ بہن کے بچے، بھائی کے بچے، یتیم بچے کیوں رکھے گا؟ وہ کہے گا میں تو اپنے دو کے بعد میں نے بند کرا دیے، تو میں اپنے بھائی کے بچے، بہن کے بچے کیوں پالوں گا؟ کیونکہ بچے تو عذاب بنا کے پیش کر دیے نا میڈیا نے، میڈیا کی دعوت، اسکول کی دعوت. میں اسکولوں کا نصاب بھی پڑھا ہے، میں نے یونیورسٹیوں کا سلیبس بھی پڑھا ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ اولاد کی کثرت آپ کی غربت میں اضافے کا ذریعہ ہے. ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا کہ اس سے معاشرے میں اخلاقی طور پر معاشرہ کتنا خراب ہو رہا ہے. اس سے انسان اپنی اولاد کو جب پالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو کسی یتیم کا سہارا بننا اس کے لیے محال ہے. کہہ کہ میں نے تو دو اپنے دو کے بعد بند کرا دیے، میں بہن کے تین چار بچے کیوں پالوں؟ یہ تو میرے کھائیں گے، تو میرے لیے عذاب بنیں گے. یہ میں باتیں ہوائی نہیں کرتا ممبر پہ بیٹھ کے، یہ مشاہدہ ہے. اس خاتون کا فون آیا، تین بچے میرے، بیٹیاں بھی ہیں، دیوروں نے تو انکار کر دیا، جیٹھ وغیرہ نے، اپنے بھتیجوں کو پالنے سے. ہم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہیں، ہم یہ ٹینشن نہیں پال سکتے کیونکہ فیملی پلاننگ والوں نے، آپ کے جیو نے، آپ کے ایکسپریس نے، آپ کے یہ جتنے ٹی وی چینل ہیں، جتنے اخبار ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، آپ کے پروفیسر، آپ کے لیکچرار، جتنے یونیورسٹیاں پڑھانے والے، سب یہی ذہن بنا رہے ہیں. تو یہ جو یتیم کی کفالت ہے، پرانے زمانے کی باتیں، آپ یتیم کی کفالت پہ سینکڑوں بیانات کر دیں، لیکن آپ جو فیملی پلاننگ کی دعوت دے کے لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں، اس سے کوئی یتیم کی کفالت کے لیے تیار نہیں ہوگا. اپنی اولاد کے لیے تیار نہیں ہے، دوسرے کے بچے کو پالنے کے لیے کہاں سے تیار ہوگا؟ تو کہہ رہی ہے میری اولاد کو رکھنے کے لیے تیار نہیں. ایک بات، والدین اپنے گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں، کہیں گے اتنی ٹینشن مشکل سے ہم نے شادی کی تھی، اب دوبارہ لائیں اپنے گھر میں. کتنی مصیبت سے شادی ہوتی ہے نا عورت کی، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیوں؟ شریعت پر عمل نہیں ہے، شادی کو معیوب سمجھا جاتا ہے. اب وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنی عزت کی حفاظت کروں، جوان عورت کو خود بھی شوہر کی ضرورت ہے، یا میں اپنی بیٹیوں کے محافظ بنوں، کیا کروں میں؟ تو یہ ذہن بنا رہا ہے آپ کا میڈیا، مولویوں کا بھی یہی ذہن اور علماء کا بھی یہی ذہن ہے، سوائے چند ایک کے، علماء کا بھی یہی ذہن بن چکا ہے. تو یاد رکھو، یہ جو باتیں ہیں نا میڈیا کی، یہ آپ کو جہنم کی آگ کی طرف لے جانے والی باتیں، آپ کا فیملی سسٹم برباد. ہمارے اسلاف میں ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں، شہید ہو گیا جوان بھائی، یا یہ کہ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گیا، دوسرا بھائی اس کی بیوہ سے شادی کرتا ہے دوسری. اب دیکھو، ہونا یہ چاہیے کہ اس کے تین چار دیور ہیں، ایک گھر میں دیور تینوں کہیں کہ بھائی کون ہے جو اپنی بھابھی سے دوسری شادی کرتا ہے؟ بتاؤ، اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے اس کا؟ کیوں خاموش ہیں بھائی آپ لوگ؟ اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے؟
اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اپنے ہی بچے اپنے گھر میں بھتیجے ہیں نا، باپ نہیں ہے تو آپ اپنی اولاد سمجھو. ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ باپ جوانی میں فوت ہو گیا، دیور نے شادی کی، بچوں کے چچا نے شادی کی، اب بچوں کو یہ بچے اسی کو اپنا باپ سمجھ، اتنی محبت ہے کہ وہ تو اپنا خون ہے. لیکن نہ تو دوسری شادی کریں گے، دوسری شادی کا نام لو تو مولانا شرف علی تھانوی کی مثالیں کہ تربوز کاٹ کے آدھا ادھر آدھا ادھر، اتنا مشکل عدل ہے ممکن نہیں ہے. ایسے ایسے عدل کی جو ہے نا خانقاہوں میں مثالیں دی جاتی ہیں. خانقاہ والے یہ نہیں دیکھ رہے کہ نالائقوں تم عدل، ان نالائقوں کے سامنے تم عدل کی بات کر رہے ہو، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اگر یہ شادی نہیں کرتا تو اس کو تو زنا پر مجبور کر رہے ہو تم، اس کی بھابھی کو، جوان عورت کو، اس کو بھی زنا پر مجبور، اس کی بچیوں کو بھی زنا پر مجبور کر رہے ہو. چھوڑ دو یہ فضول باتیں. اگر کسی گھر میں عورت بیوہ ہوتی ہے اس کے دیوروں پہ جیٹھ پہ دباؤ ڈالو، یا آپ کی عزت ہے، آپ کے بھائی کی عزت ہے، اس سے آپ نکاح کرو، اس کو گھر میں رکھو، پہلی بیوی بھاگتی ہے دفاع ہو جائے، 100 دفعہ لعنت بھیجو اس پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مجھے لوگ کہتے ہیں پہلی بھاگ جائے گی طلاق ہو جائے گی، وہ بھاڑ میں لعنت بھیجو اس پہ، بولو دفاع ہو یہاں سے. میں اپنے یتیم بچوں کے لیے، اپنے بھائی کے یتیم بچوں کے لیے میں جو ہے نا شریعت کو داؤ پہ نہیں لگا سکتا، میں غیرت پہ سودا نہیں کر سکتا. میرا بھائی ہے جوانی میں فوت ہوا ہے، میں اس کی بیوہ سے شادی کروں گا، اس کے بچوں کو رکھوں گا، پہلی بیوی نے رہنا ہے رہ، طلاق چاہیے 100 دفعہ طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی گناہ نہیں ہوگا. قیامت میں گناہ ہو میرا گریبان آ کے پکڑو کہ آپ کے کہنے پر ہم نے طلاق دی ہے. اس کے بغیر یہ خناس لوگوں کے دماغوں سے نکلے گا نہیں. یہ ایک واقعہ نہیں ہے، خدا کی قسم ہزاروں واقعات ہیں، سن سن کے تھک گیا ہوں میں، دماغ خراب ہونے لگتا ہے. کہ میرے اپنے خاندان میں مثالیں، اپنے خاندان میں، ہمارے خاندان میں ایک خاتون بیوہ ہوئی 18 سال کی عمر میں. میرا اپنا کزن لگتا ہے رشتے میں، وہ لڑکا، سمجھ رہے ہو آپ، دو سگے بھائی ابھی بھی ہیں لاہور میں، دو سگے بھائی ہیں، دونوں کی 9 عمری میں شادی ہوئی، لو میرج تھی، شادی ہو گئی، باپ کے دو ہی بیٹے تھے، اس نے کہا گھر میں بیٹی نہیں ہے تو جلدی سے شادی کر لوں میں. دو بھائیوں کی شادی ہوئی، ایک بھائی کو کمر کا کینسر ہو گیا، عمران خان کا جو کینسر ہاسپٹل ہے اس میں اس کا علاج ہوا مگر کامیاب نہیں. بہت خوبصورت لڑکا تھا، ہمارا کزن لگتا ہے رشتے میں، وہ انتقال ہو گیا اس کا. اب کیا ہوا، شادی کے جب اس کی شادی ہوئی تھی تو لڑکی کی عمر 15-16 سال یا 14 سال ہوگی، تو تین بیٹیاں لگاتار ہو گئیں. تین بیٹیاں بھی کیوں ہوتی ہیں بتا دوں، بیٹے کی لالچ میں، سمجھ رہے ہو بات، ورنہ تین کسی کے بھی نہ ہو. یہ بھی ایک عذاب ہے فیملی پلاننگ کا. دوسرا کہ بیٹے کی لالچ میں بیٹیوں کا ریشو بڑھتا ہے، 6-6 بیٹیاں بھی ہو جاتی ہیں، جبکہ بیٹے اگر کسی کے ایک دو ہو گئے تو وہ سلسلہ روک دیتا ہے. اس کا نقصان کیا ہے کہ لڑکیوں کا گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے، لڑکوں کا، بولو بھائی نہیں. یہ باتیں آپ کو صرف مولوی لوگوں سے سننے کو ملیں گی، یونیورسٹیوں میں آپ کو نہیں بتائی جائیں گی. جس خاندان کا یہ دماغ بن جائے نا، نسل روکنی ہے. اب بیٹا تو ہر ایک کو چاہیے نا، یہ تو نیچر ہے انسان کی، بیٹے کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ میرا والی وارث کون بنے گا، بیٹا بنے گا. بڑھاپے میں میرا سہارا کون بنے گا، بیٹا بنتا ہے. مالی تعاون سب چیزیں بیٹے کرتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ ایک دو بیٹے کسی کے ہو گئے، نسل روک دے گا وہ، بھائی بالکل 6-7 بیٹے کوئی نہیں ہونے دے، دو بیٹے میرے بہت ہیں، دو بچے ہی اچھے. اگر بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہو گئی، تو اس لالچ میں دوبارہ پیدا ہونے دے گا. ہو گیا تو ٹھیک، نہیں تو پھر ہوتے ہوتے بعض لوگوں کے 6-6 7-7 بیٹیاں ہو جاتی ہیں، بیٹے 6-6 7-7 نہیں ہوتے. اب مجھے بتاؤ جس معاشرے میں اس پر عمل ہوگا اس میں جو نیچرل ریشو ہے نا، جو قدرت کے ہاتھ میں جب ہوتا ہے تو قدرت اپنی مرضی سے پیدا کرتی ہے. انا کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے. تو جب اللہ کے اندازے سے چیزیں ہوتی ہیں وہ صحیح ہوتی ہیں. انسان اس میں اللہ کے کاموں میں جب ٹانگ اڑاتا ہے تو نیچر اور فطرت متاثر ہوتی ہے، پھر وہ ریشو نیچرل نہیں رہتا. اب جو مرد اور عورتوں کا جو پیدائش کا ریشو ہے وہ نیچرل نہیں ہے، انسان نے اس میں دخل اندازی کر کے اس ریشو کو، بولو بھائی، بگاڑ دیا ہے. پوچھو نا ماہر معیشت سے ان سوالات کا جواب دیں، میرے مولوی آدمی سوالات کا جواب دیں، نہیں دیں گے، اعتراض تو کریں گے. یہ مولوی ہر شادی کرتا رہتا ہے، بس بیٹھ گئے اور باتیں کرتا رہتا ہے. لیکن انہیں کے گھر میں جب حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر مولوی صاحب ہی کو فون کرتے ہیں، برباد ہو گئے، مر گئے، کیا کریں، بچے رول رہے ہیں، کوئی پالنے والا نہیں ہے. تو ریشو عورتوں کا بڑھ رہا ہے، اس سے پھر ان کی شادیوں کے مسائل. مجھے کتنی خواتین ہے کوئی رشتہ بتا دیں. میں کہتا ہوں بندے ہیں ہی نہیں تو کہاں سے بتائیں. اللہ نے اتنے آدمی نہیں پیدا کیے آرڈر پہ بنوائیں گے آپ کے لیے. مشین ہوتی نا تو بھائی اس محلے میں 25 عورتیں ہیں یا 25,000 ہیں تو آرڈر دے دو بھائی بندے اتنے ہیں اس محلے میں. سیکٹر 10 میں کتنے افراد ہیں؟ مرد 5,000 ہیں, عورتیں کتنی ہیں؟ 20,000. تو ایک مشین ہے بھائی 15,000 آدمی پیدا کرو, مشین اٹھا پا بندے نکال رہے. ستار بھائی, ادھر غفار بھائی, تیمر بھائی, کلیم بھائی, وسیم بھائی, سب نام پہلے سے رجسٹر. بندے تو پیدا ہو نہیں رہے اس میں. تو پھر کیا ہوگا میرے بھائی, حل کیا ہوگا اس میں؟ وہی حل ہوگا جو میں بتاتا رہتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ان کے 3 بیٹیاں لگاتار ہو گئیں بیٹے کی لالچ میں, ان کو کینسر ہوا, ان کا ہو گیا انتقال. اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں, کئی سال. وہ جو 18 سال میں بیوہ ہوئی تھی نا, وہ بھی جوان لڑکی ہے. جنسی خواہش جیسے مرد میں ہوتی ہے عورت میں بھی ہوتی ہے, وہ اب تک بیٹھی ہوئی ہے. میرا خیال ہے 14-15 سال ہو گئے اس واقعے کو, اب تک بیٹھی ہوئی. 15 سال ایک ہی گھر میں رہتی ہے, اسی گھر میں دیور کے ساتھ. اس کو بھی ماں باپ نے کہہ دیا ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے, شادی کر کے رخصت کیا تھا, ادھر ہی رہو سسرال میں. جوان دیور موجود ہے گھر میں, مگر وہ اس بھابھی سے شادی, بولو بھائی, نہیں. نہ زمانہ کرنے دے گا معاشرہ اس کو. اب اس کی شادی نہ ہونے کا نقصان کیا ہے؟ وہ جوان لڑکی کی زندگی ہمیشہ کے لیے, 3 بچوں والی عورت سے کون کرے گا شادی؟ اور اس کی 3 بیٹیوں کی زندگی بھی برباد. ان کے لیے جہیز جمع کرنا, ان کے لیے رشتے تلاش کرنا, وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے یا بیٹیوں کی؟ بیٹی کی حفاظت تو باپ کرتا ہے, ماں تھوڑی کر سکتی ہے. علماء نے لکھا ہے میاں بیوی میں اگر علیحدگی ہو جائے نا, سپریشن, تو لڑکی 9 سال کی اگر ہے تو باپ کو دی جائے گی, ماں کو نہیں. باپ اگر نہیں لیتا زبردستی اس کو پکڑائی جائے گی. فرمایا لِأَنَّ بِالرِّجَالِ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا لَيْسَ بِالنِّسَاءِ, فقہا کے الفاظ ہیں کہ باپ بیٹی کے معاملے میں جتنا غیرت مند ہوتا ہے ماں نہیں ہوتی. کیونکہ جوان جیسے ہی ہو رہی ہے اس کی طرف لالچی نگاہیں پڑیں گی, کوئی مس کال دے رہا ہے, کوئی جو ہے نا ڈیٹ مارنے کی کوشش کر رہا ہے. ماں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے, باپ کو بنانا آسان نہیں. وہ آنکھیں نکال دے گا جس نے اس کی بیٹی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھی, آنکھیں نکال دے گا اس کی بات. وہ عزت کا محافظ ہے. کتنے واقعات آ رہے ہیں, مجھے اچھا نہیں لگ رہا سنانا, لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کبوتر جو ہے نا بلی دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بلی بھی مجھے نہیں دیکھ رہی, ہم نے بھی آنکھیں بند کی ہوئی. لڑکے لڑکیوں کو کس طرح بیوقوف بنا کے ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں, ان سے زنا کرتے ہیں, ان کی ویڈیوز بناتے ہیں, شادی کے لالچے دے دے کے چسکے لیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں ان کو. یہ بہت ہو رہا ہے, بہت ہو رہا ہے. باپ کو پتہ ہی نہیں, ماں کو پتہ ہی نہیں, گھر میں سب کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ اتنا آزاد کر دیا, اتنا آزاد کر دیا کہ مردوں کے مزے بہت ہیں, بہت مزے ہیں. اور سمجھتی ہوں ہمیں آزادی مل رہی ہے, تمہیں آزادی نہیں مل رہی. آزادی کس کو مل رہی ہے؟ مرد کو. تمہارا بیڑا غرق ہو رہا ہے, تمہیں عزت کے ساتھ بیوی بنا کے لانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. بہت کوئی خوبصورت ہو اس کی شادی ہوتی ہے, ذرا سا عیب ہو نا عورت میں, قد چھوٹا رہ گیا, جسم تھوڑا سا بھاری ہے, یا غریب زیادہ ہے, ترستی رہے گی ساری زندگی شادی کے لیے, باپ بھی اور بیٹی بھی, ماں بھی. ان کا کام ہی یہی, ہر وقت مولوی صاحب کو رشتہ نہیں آ رہا, دعا کرا دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. فلاں بزرگ کے پاس گئے, میں کہتا جن بزرگ کے پاس جا رہے وہ اپنی بیٹیوں کے لیے کسی اور بزرگ کے پاس گئے ہوئے, ان کی کون سی ہو رہی ہے؟ تو وہ اب دیکھو جوان دیور گھر میں موجود ہے, وہ اگر اپنی بھابھی سے کرتا شادی, دوسری پہلی بیوی سے کہتا رہنا رہو ورنہ دفاع ہو, یتیم بیٹیاں ہیں میرے بھائی کی, ان کی کفالت کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے. نبی نے کیا فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا, ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیاں اس کو ایک دفعہ ہاتھ پھیرنے سے ملیں گی. اور فرمایا جس نے یتیم کی کفالت کی, قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح ساتھ ہوں گے جنت میں جیسے 2 انگلیاں ہوتی ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ لیکن یہ سارے دلائل ایک طرف, دنیا دار آدمی تو ایک شادی کا قائل نہیں ہے, اور دیندار خانقاہ میں جاؤ تو وہ واقعات سنائیں گے, دیکھو 2 ہوئی, فلانے کی حال نہیں دیکھے کیا, اور کبھی ٹماٹر لینے بھاگ رہے, کبھی پیاز لینے بھاگ رہے, کبھی جھگڑے ہو رہے. حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی نے کی تھی, وہ بھی پچھتائے بعد میں. میرے بھائی اس کا کوئی حل نہیں ہے اس کے علاوہ. جھگڑے ہو, لڑائی ہو, یہ چیزیں برداشت کر رہے ہیں آدمی, یہ سب یہ پہلی میں شادی میں ہوتے ہیں یہ سب چیزیں. مزے میں تو اس کی زندگی ہے جو زینا کرتا ہے, اس کو تو نہ کوئی ٹینشن نہ کوئی جھگڑا, چسکے لیے چلا گیا, تھوڑے سے پیسے خرچ ہوئے. جیسے ہی بیوی آئے گی तो कुछ तो होगा ना घर में, हलाल में तो हलाल जो है ना हलाल उसका तो टैक्स अदा करना पड़ता है भाई, उसमें तो परेशानी है, तभी तो लोग हलाल पे आते नहीं है। हलाल कमा के खाना कितना मुश्किल काम है, तो हलाल पर इत्तेफा करना भी इज्जतदार आदमी बीवी लेकर, पैगंबरों की सुन्नत है शादी करना, और पैगंबरों ने भी टेंशनें उठाई है शादियों की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से इतना परेशान हो जाते थे, एक महीने के लिए घर से गायब हो गए, हालांकि वो अज़वाज मुतहरात थी, सबसे पाकीज़ा औरतें, मगर इतनी सारी थी बीवी, तो फिर बीवी भी तो होती है ना, वो इतना तंग आ गया, एक दफा कसम उठाई, खुदा की कसम इनमें से एक के भी करीब नहीं आऊंगा मैं, इतना गुस्से हुए, और एक महीने के लिए बोरिया बिस्तर उठा के चले गए, आऊंगा ही। पैगंबर जिनकी बर्दाश्त की ताकत हमसे ज्यादा, एक महीना 29 दिन गुजरे फिर वापस आया, 29 साहब ने कहा आपने तो एक महीना कहा था, मैं 29 दिन का चांद देख लो जाके, 29 दिन का। ये परेशानियां उठाई है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, परेशानी उठाई है अपनी बीवी की, औलाद हुई तो पहली जौजा जिनके औलाद नहीं थी वो हसद में मुब्तला हो गई कि मेरे औलाद नहीं इनके बच्चा हो गया दूसरी के, हालांकि शादी भी उन्होंने कराई थी। तो ये सारी टेंशन है, इसके सवाब है, इबादत है, ये छोड़ के खानका ज्वाइन कर लेना, खानका में तो रहना चाहिए, मैं खानका के खिलाफ नहीं हूं, बीवी बच्चों की फिक्र से आजाद होकर बैठ जाना वहां खानका में चिल्ला काटने आया है, ये अल्लाह को पसंदीदा, क्योंकि ये रहबानियत है, राहिब यही करते थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में निकल गया, ना बीवी ना बच्चे, अल्लाह अल्लाह कर रहे। जब शादी करोगे ना, किसी औरत को रखता है इंसान, ला के पालता है, उसकी टेंशन उठाता है, झगड़े उठाता है, वो किसी की बेटी है, बेटी किस पे अगर मिलता है उसको, तो मेरे भाई ये जो अगर खुदा ना खास्ता किसी घर में कोई औरत बेवा हो जाए ना, तो रिवाज डालें आप, तरगीब दें। मैं ये बता रहा था वो जो मेरे अपने दूर के कजन के वाकया सुना रहा था, वो बेचारी 15 साल हो गए अब तक ऐसी जॉब कर रही है, 3 बेटियों के लिए जहेज इकट्ठा भी कर रही है, अपनी शादी की फिक्र तो, क्या जिंदगी है जवान औरत की जिसका शौहर ना हो, वो भी दीनदार औरत है, बेदीन होगी तो मुंह काला करना शुरू कर देगी। ये हमारा मुआशरा है, और खानका में भी उसके खिलाफ इतने सख्त अल्फाज खानकाहों में कहे जाते हैं उसके खिलाफ, खानका से मुतनफिर नहीं करना, हमारे दीन के मरकज यही है, अपने शेख अपने मुर्शिद से जब दूसरी शादी के खिलाफ सुना करो तो उनसे बदगुमान ना बोलो, बेचारों को इल्म कम है, हालात का इल्म नहीं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं, वरना खुदा की कसम किसी मौलवी जो दूसरी शादी के खिलाफ, उसके पास कोई दलील नहीं है। अपनी बेटियों के साथ जब उसके गुजरता है ना, उसकी अपनी बेटी को तलाक हो जाए फिर देखो दूसरी पे देने के लिए तैयार। मैं ऐसे मौलवियों को जानता हूं, एक मौलवी साहब तैयार नहीं होते थे, नहीं ये इस्लाम में ये है मगर आज के जमाने में नहीं है, उनकी बेटी को तलाक हो गई एक बच्चे के साथ, बच्चा भी था, तलाक हो गई, घर पे आगे बैठ गई, तो मुझे कहने लगे कोई रिश्ता है, मैंने एक दो दूसरी शादी वाले रिश्ते में, ना दूसरी ना, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो हो ही नहीं सकता, अदल कैसे होगा, वही ना तरबूज वाला वाकया, हकीम उलम्मा इतनी मुश्किल से दरमियान से इंच टेप लेके काटते थे, ये कैसे काटोगे आप। मैंने कहा भाई वो हकीम उलम्मा का तकवा था, शरीयत में ऐसा नहीं है, मेरे पास बैठे मैं आपको बताता हूँ, बड़े आराम से अदल हो सकता है, इतना कोई टेंशन वाला काम नहीं है, नहीं ये नहीं है वो नहीं है। मैंने कहा बिठाओ फिर घर लड़की को, कमारा अगर मिल गया तो ठीक है, मैंने बहुत कोशिश किया कोई कमारा हो या कोई सरदारी की तरह ऐसा हो जो इसने बीवी को मारा हो फिर उसके बाद उसकी शादी हम करा दें, बहुत से ऐसे भी हैं बीवी मरमरा गई, ऐसे भी मिल जाते हैं बाद दफा, मिल जाए तो ठीक है, 5 साल गुजर गए 6 साल गुजर गए मिला ही नहीं, कमारियों को नहीं मिल रहा तो इस बिचारी के बच्चा इसको कहां से मिलेगा। काफी अरसे के बाद फिर फोन आया, यार कोई दूसरी वाला ही बता दे, दूसरी कर रहा हूं। मैंने कहा उस वक्त कर रहा था अब नहीं, कह रहे अच्छा वो एक और मौली साहब है उनको बता दो, मैंने वो भी नहीं कर रहे है। आ गई ना अकल में, वो कहां गई अदल की बातें, वो सब जरूरत। तो ये जो है ना, ये खुद इन पे जब गुजरती है तो सब समझ में आ जाता है। तो इसलिए मेरे भाई मैं ये बता रहा हूं कि इसको रिवाज डालें, घर में किसी की भाभी बेवा हो जाए तो देवरों की जेठ की जिम्मेदारी है सबसे पहले वो निकाह का पैगाम भेजें अपने बच्चों को रुलने से बचाने के लिए, ये समझे ये मेरे बच्चे हैं इनकी मैं कफालत करूंगा, और देखो अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत कैसी देता है। गरीब हो जाओ ना अगर ज्यादा बच्चों की वजह से, किसी के बच्चे लेकर रख ली और तनख्वाह में गुजारा, मेरा गरीबान आके पकड़ना, बोलना आपने कहा था कि दूसरों के बच्चों अपने भाई के भतीजों को लेके पालो, इसी तनख्वाह में गुजारा होगा लेकिन गुजारा नहीं हो रहा, मेरा गरीबान पकड़ना, देखो अल्लाह कैसे माल के वसाइल खोलेगा तुम पे, खर्च करने वाले को अल्लाह देता है। ये यहूदी की दावत है कि बस मैं अपना माल सारा मैं ही खा जाऊंगा, दूसरों के ठीक है बच्चों को नहीं पालो आप, पालना मुश्किल है, ये तो अपना खून है ना, अपना खून है, नहीं करते। हाँ کچھ لوگ ایسے ہیں میرے علم میں ان کے جو ہے نا وہ بھائی کسی ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گیا تو انہوں نے اپنی بھابھی سے دوسری شادی کی ہے, عزت کے ساتھ اس کو گھر میں رکھا ہوا. پہلی بیوی نے ہنگامے کیے, جھگڑا کیا, بولا بیگم یہ نہیں ہو سکتا, میں تمہیں بھی رکھوں گا, اس کو بھی رکھوں گا, عزت رہنا ہے, رہو نہیں رہنا تو تشریف لے جاؤ. وہ تھوڑے دن کے لیے تشریف لے گئی پھر واپس آ گئی. تو انہوں نے ہری بات اگر نہیں بھی آئے تو اس کی زندگی آپ کا آپ تھوڑی بھگا رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں یہ گناہ کس پہ ہوگا اگر وہ بھاگ گئی, تو بھائی بھاگ ہو رہی ہے گناہ پہ کیوں ہوگا؟ جو بھاگتا ہے گناہ اس پہ ہوگا نا. تو الگ الگ گھر لے کے دے دو ان کو, یہ کوشش یہ کرو کہ ایک ساتھ نہ رکھو, تھوڑا سا چھوٹا موٹا کرایہ کا لے لو گھر. لیکن یہ ہمارے معاشرے میں رواج ڈالو, خدا کے لیے موتیں تو ہوں گی, آج ایک گھر میں ہوئی ہے کل دوسرے گھر میں ہو سکتی ہے, کل تیسرے گھر میں ہو سکتی. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ جوان مرنا بند ہو جائیں. جوان بھی مرتے ہیں, بوڑھے بھی مرتے ہیں, مریں گے, ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں, ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں. 40 سال سے پہلے ہارٹ اٹیک ہو جائے نا بچتا نہیں ہے, پہلا اٹیک ہی آدمی کو لے ڈوبتا ہے. اور یہاں تو ہارٹ اٹیک کے علاوہ اتنی اٹیک ہوتے ہیں انسان پر, مچھر کا اٹیک الگ ہو رہا ہے, پھر ٹرک کا اٹیک ہو رہا ہے, بم کا اٹیک اور میزائلوں کے اٹیک, اور پھر ویسے ہی آدمی بیوی کی جب بات سنتا ہے تو اس کو ویسے ہی اٹیک ہو جاتا ہے. شادی شدہ آدمی کے مرنے کے چانسز تمہارے سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں. وہ کوئی بات آیا بیوی سے سنی, دل پہ لے گیا, ٹھیک ہے, مر گیا تو دل پہ لے جاتا ہے آدمی. حالانکہ وہ ایسی بات ہوتی نہیں, لیکن دوستوں کی بات نہیں لے کے جاتا, ادھر جب آئے گا تو دل پہ لے گیا. تو باقاعدہ جو ہے کیا نام ہے, مر رہے ہیں, جنازے نکل رہے ہیں تسلی کے ساتھ, ٹھیک ہے. یہ رپورٹ ہے باقاعدہ, عورتیں کم مرتی ہیں, مرد زیادہ مرتے ہیں, یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا, رپورٹ ہے. وجہ اس کی کچھ بھی, وجہ تو میں لطیفے سناتا ہوں, لیکن حقیقت یہی ہے کہ مردوں میں موت کا ریشو عورتوں سے بہت زیادہ ہے. جاؤ عباسی شہید کے باہر کھڑے ہو کر دیکھ لو کس کی لاشیں نکل رہی ہیں, 90 مرد ہوں گے, 10 عورتیں ہوں گی, اتنے مرتے ہیں مرد ایکسیڈنٹ میں, موٹر سائیکل پہ, لڑائی میں, اور پتہ نہیں حادثات میں کیا کیا ہو, اتنے مرتے ہیں. خواتین کم مرتی ہیں, اور یہ ہر مخلوق میں ہے. نر جو ہے نا, نر اس میں موت کا ریشو زیادہ ہے ہر مخلوق میں, اللہ کا نظام ایسا بنایا ہے. تو اتنے مر رہے ہیں, اتنے مر رہے ہیں, عورتوں پہ بھی ترس کھاؤ بےچاریوں پہ, ان کی اولادوں پہ بھی ترس کھاؤ. تو اس لیے یہ جو میں جو اصل بات آپ سے عرض کر رہا تھا وہ یہی بتا رہا تھا کہ جب اللہ کو ماننا پڑے گا تو پیغمبروں کو, پیغمبروں کو ماننا پڑے گا تو پھر اس کو مولویوں کو بھی ماننا پڑے گا, پھر مولویوں کی باتیں سننی بھی پڑیں گی. مولوی پھر اسی قسم کی ٹیکنیکل باتیں کرتے ہیں آپ کے سامنے, پھر وہ بے پردگی میں سود کے خلاف آپ اپنی مرضی سے تجارت کی, عورت میں جاؤ جو مرضی کماؤ جیسے مرضی کرو. ہاں مولوی نہیں ہے, مولوی لیس ملک ہے, ہر چیز ہوتی ہے نا, کلر لیس ہے اور کولیسٹرول فری ہے. تو یورپ مولوی فری ہے, لہذا وہاں نائٹ کلب بھی ہیں, ننگے ناچو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, زنا جتنا مرضی کرو کوئی اعتراض کرنے والا نہیں. یہاں کرو گے جمعے کو مولوی صاحب کی تقریر سنو گے, تھوڑے سے شرمندہ ہونے کی کوشش کرو گے, بولو گے یار یہ غلط ہوا جو میں نے جو کیا غلط کیا. پھر وہ مزہ نہیں آئے گا گناہ میں جو پہلے آیا, تھوڑا سا کرکر ہوگا, ایسا نہ ہو آسمان سے چھت گر جائے, مولوی صاحب نے اتنا ڈرایا تھا اس دن, زمین نہ پھڑ جائے گئی. سمجھ آ رہی ہے؟ اگرچہ ممکن ہے وہ مولوی صاحب خود بھی صحیح نہ ہو, یہ بھی ممکن ہے, لیکن بےچارہ بیان تو کر رہا ہے, وہ بھی ڈر رہا ہے, سننے والے بھی ڈر رہے ہیں, سب ڈر تو رہے ہیں نا. وہ مزے تھوڑی ہے جو یورپ کے انگریزوں کے ہوتے ہیں, وہ مزے تھوڑی ہے. تو یہ ڈر کا جو ماحول ہے نا, یہ کون کریٹ کر رہا ہے؟ یہ خود بھی ڈر رہے ہیں, دوسروں کو بھی ڈرا رہے ہیں. گناہ نہ بھی چھوٹے تو کم از کم مسلمان اتنے مزے سے گناہ کرتا نہیں ہے جیسے گورے گناہ کرتے ہیں, ان کا تو بریک ہی نہیں ہے ان کی تو. تو میرے بھائی پھر سود, پھر تجارت کا مسئلہ, صبح شام کتنے لوگوں کو فون آتے ہیں, یہ انٹرنیٹ پہ آج کل کاروبار چل رہے ہیں, ایک وہ سونے کا جو چل رہا ہے نا, بس ایک بٹن کلک کرنے کا دیر ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا سونا آ جاتا ہے, اتنا گولڈ. آتا واتا کچھ نہیں ہے, بس فرض کر لیتے ہیں. پھر آگے گوروں نے اس سے کروڑوں روپے کمائے, لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں یہ جوا ہے, یہ حرام ہے, جائز نہیں. آپ جب تک سونے پر قبضہ نہ کر لیں, اور یہ مولوی نہیں کہتے, یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا اپنے نبی کی, اللہ خود تو نہیں کہتا نا, نبی کے زبان سے سفیر بھیجا, نبی نے فرمایا کہ لا تبع ما ليس عندك, حدیث صحیح کہ جب تک کوئی چیز تمہارے قبضے میں نہ آ جائے اس وقت تک تمہیں اسے بیچنے کی اجازت نہیں ہے. یہ قصور تجارت کا, جب تک آپ کے قبضے میں نہ ہو, قبضے کا مطلب آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئی, آپ کی جیب میں آ گئی, حصے طور پر آ جائے, تو جب تک نہیں ہوگی آپ اس کو بیچ نہیں سکتے, ورنہ پلس مائنس کرتے رہو گے, جسے فارورڈ سیل کہتے ہیں, فیوچر سیل کہتے ہیں. یہ بیٹھے بیٹھے جو ہے نا پاؤں پھیلا کے کروڑوں روپے کما لیتا ہے آدمی, इसकी इजाजत नहीं है। हलाल कमाने के लिए कौन, अब लोग कहते हैं अभी पागल है, वहां जैसे सोना उठा के लाएं फिर जेब में डालें फिर आगे किसी को बेचेंगे तो पसीना बहेगा इससे, तो अल्लाह यही तो चाहते हैं थोड़ा सा पसीना निकले तुम्हारा। फिर सूद में क्या होता है, आप किसी को पैसे देके बिल्कुल आराम से घर में आलती पालती मार के लेट गए, मैंने पैसा जमा करा दिया इतने महीने, हर महीने मुझे इतना मिलता रहेगा, चाहे उसको फायदा हो चाहे उसको नुकसान। मौलवी साहब यहाँ कबाब में हड्डी बन के आ जाते हैं, बोलते नहीं कि पैसा उसको दिया अगर डूब गया तो तुम्हारा नुकसान होगा, उसका नहीं होगा। तो यार ये तो अजीब सी बात होगी भाई। अल्लाह मियां कहते हैं एक तो पैसा है तुम्हारे पास, उसके पास है नहीं पहले गरीब तभी तो आया ना, उसका अगर नुकसान हो वो कहां से भरेगा बेचारा, वो तो पहले गरीब है, तो नुकसान किसका होना चाहिए, इन्वेस्टर का। और इन्वेस्टर हमेशा चाहता है कि मैं पैसे से पैसा छापूं नुकसान ना हो, ये अल्लाह ने कानून बनाया। इंसान बनाता तो वो तो इन्वेस्टरों का नफा देखता ना, क्योंकि कानून तो इन्वेस्टर ही बनाते हैं ना जिनके पास दौलत, गरीब आदमी थोड़ी कानून बनाता। तो इंसानों ने यूरोप वालों ने बनाया तो उन्होंने जो सरमायादार थे उनके मफाद को सामने रख के बनाया है, दौलतमंद गरीबों का मफाद नहीं रखा। अल्लाह ने कानून बनाया तो किसको देख के बनाया, गरीबों को देख के। गरीब की सिर्फ मेहनत जाया होगी, पैसा उसका जाया नहीं होगा, पैसा जिसके पास है उसी का जाया हो, क्योंकि वो उसकी रिकवरी हो जाएगी, वो सारा पैसा थोड़ी दे रहा है, 15-20 और भी तो जगह पे लगाएगा उसने। तो यहां इन्वेस्टर की कबाब में हड्डी कौन बनता है भाई, जो इन्वेस्टर है ना उसकी तिजारत में कबाब में हड्डी कौन बनता है। मौलवी जुम्मे को आके तकरीर कर देंगे, मौलवी साहब सूदखोर हराम, सारे बैंक के मैनेजर बैठे होंगे बगले झांक रहे होंगे, यार ये सुनने क्या आए थे, ये तो हमें ही लताड़ना शुरू कर दिया। तो फिर है तो मुसलमान ना, घर जाके थोड़ा शर्मिंदगी होगी, बीवी भी ताने देगी, सूद खाते हो हर जगह ताने मिलेंगे, कोई दावत से हाथ खींच रहे थे मैं तो आपकी चाय नहीं पीता क्योंकि मैंने मौलमा से सुना है बैंक में जो जॉब करता है उसकी चाय भी हराम। ये तो बेचारा वहां जाता है तो यस सर 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 करते हैं ना बैंक में सर आइए, और यहाँ आ गए चाय पीने के लिए तैयार नहीं है कोई, क्या पिया हराम आमदन की है, कैसा बेचारा जलील शर्मिंदा सा हो जाता है, अजीब सा उसको फील होता है। तो फिर ये दुनियादारों ने क्या हाल सोचा, जो बिल्कुल सगल होते हैं, कि स्टेट को मौलवी फ्री बनाओ, समझ रहे, जैसे घी कोलेस्ट्रॉल फ्री होना चाहिए तो ये रियासत कैसी होनी चाहिए, मौलवी, मौलवी लेस भी कह सकते हैं, मौलवी फ्री भी कह सकते हैं, मुख्तलिफ इसके नाम है। मौलवियों को खत्म करो, अब चूंकि इतने सारे खत्म होते नहीं लिहाजा अब उसको मीडिया में उलमा को जलील करने के प्रोग्राम चल रहे। ये आपको बता दूं, मैं सियासी आदमी नहीं हूं, ये एक बता दूं ना, मैं मौलाना फजल रहमान साहब की कोई बहुत तारीफें करता हूँ, मेरे बयान में कभी नाम भी नहीं आया, लेकिन जो मीडिया और आवाम मौलाना फजल रहमान की जो बुराइयां बयान करती है ना, जो बुराइयां वो उनमें है नहीं, वो बुराइयां जो हम समझते हैं ना जो खामियां वो तो ठीक है, पब्लिक जो उनके खिलाफ बोलती है ना वो सिर्फ उनके मौलवी होने की वजह से बोलती है, ये बता दूं आपको, समझ में आ रही है, पब्लिक जो बोलती है ना उनके खिलाफ वो सिर्फ इस बुनियाद पे, क्योंकि पब्लिक ने जिसको रहबर बनाया होगा उसमें उससे ज्यादा 100 गुना ज्यादा खराबियां होंगी, लेकिन वो चूंकि मौलवी है, या जमात इस्लामी को भी इसमें शामिल कर लूं, है तो वो भी दीनदार लोगों की जमात ना, तो एक इस्लाम की तरफ निस्बत है, तो जमात इस्लामी की मुखालफत भी जो लोग करते हैं, पब्लिक जो करती है वो इखलास की बिना पे नहीं करती, वो उनके मजहबी होने की बुनियाद पे करती है, अगर इखलास से करेंगे जो हकीकी खामियां को हाईलाइट करें तो हम उनकी बात सुने भी। लेकिन मैंने अक्सर अवाम में देखा है कि जो ऐब बयान किए जाते हैं वो ऐब हकीकत में ऐब है नहीं, वो सियासत का हिस्सा है, जायज सियासत का हिस्सा है, कुछ ऐब है भी लेकिन वो जो जो लोग बताते हैं वो वाले ऐब नहीं। तो ये सब जहन बनाया किसने, टेलीविजन ने बनाया, उलमा को मौलवी को, इतना एक तबलीगी जमात रह गई है जिसका मजाक नहीं उड़ाया जा रहा, वो भी इसलिए कि ये लोग किसी के काम में जरा भी दखल अंदाजी नहीं करते, वरना मीडिया को जरा सा मौका मिले ना इनका भी इन पे भी लतीफे बनाना शुरू कर दे, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा मौका छोड़ा नहीं है ना, किसी के काम में दखल ही नहीं, अपना अल्लाह के लिए लगे हुए इखलास के साथ, समझ आ रही है बात। तो ये सब जहन कौन बना रहा है, मीडिया उलमा के खिलाफ, मौलवियों के खिलाफ, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। तो ये सब मैंने बताया कि इसलिए कि इसी वजह से जहां मजहब के खिलाफ तहरीकें चली है ना, वो तहरीकें चली इस बुनियाद पर है कि अल्लाह के वजूद की नफी की जाए, जो असल बात बस इसको मैं खत्म करता हूं समेट के, अल्लाह के वजूद की नफी की, क्योंकि अल्लाह को मान के ये सारे फिर मसाइल खड़े होते हैं, तो अल्लाह की वजूद की नफी के लिए फिर मुख्तलिफ फलसफे गढ़े गए। उनमें एक फलसफा डॉर्मन का सबसे मशहूर मकबूल हुआ, भाई यूं बना था यूं बना था यूं यूं आ गया, ताकि अल्लाह वल्ला नहीं माज अल्लाह ऐसे ही हो गया सारा, तो फिर ऐसे ही नहीं हो गया भाई, अल्लाह कहते हैं ऐसे ही कैसे हो सकता है, हम खुलिको मिन गैर शैइन हम हुमुल खालिकून, फरमाया क्या खुद से बन गए, जवाब ही नहीं दिया इस सवाल का अल्लाह ने, بعض دفعہ جواب اتنا واضح ہوتا ہے کہ وہ دینے کی ضرورت ہوتی نہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم خلقو من غیث, کیا آٹومیٹکلی وجود میں آ گئے ہو, بس سوالیہ نشان ڈال کے چھوڑ دیا, سوچتے رہو. یقیناً ضمیر کہہ گیا نہیں بھائی, آٹومیٹکلی ایسا ایک پنکھا چھت پہ نہیں لگ سکتا, ہوا کے بغیر گھوم نہیں سکتا خود بخود. کبھی دیکھا خود بخود دنیا میں کوئی کام ہوا خود بخود ٹرک چلتا چلا جا رہا ہے, خود بخود بریک لگ رہی ہے, صحیح ہے, خود بخود لکما منہ میں جا رہا ہے. ایک شیشہ خود نہیں بنتا, شیشے کے لینس اپنی جگہ آنکھوں میں فٹ ہو گئے اور پورا کیمرہ وجود میں آ گیا, 356 میگا پکسل جو ہے نا کیمرہ وجود میں آ گیا, پورا بنا بنایا اور اپنی جگہ فٹ ہو گیا, آنکھ لگ گئی, ناک لگ گئے, دانت آ گئے, آتے آ گئے, سارا سسٹم بن گیا, جوان ہوا, شادی ہوئی, اس کی اولاد ہوئی, ساس سسر اور جناب پورا خاندان, فجعلہ نسبا وسہرا خلق من الماء بشرا. فرمایا وہ اللہ ذات ہے جس نے پانی کی بوند سے بنایا اور ایسا عزت دی, ایسی عزت دی, جعلہ نسبا وسہرا, جب پیدا ہوا تو دو خاندان ددیال اور ننیال, اور جب شادی ہوئی تو ایک تیسرا خاندان سسرال والا, تین خاندانوں کے درمیان میں عزت ملی اس پانی کی بوند کو. یہ کیا آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے سارا نظام؟ کیا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون؟ فرمایا آٹومیٹیکلی بن گئے یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ ظاہر ہے ہم نے تو بنایا ہی نہیں, ہم جب تھے ہی نہیں تو بنا کیسے سکتے تھے؟ جواب ایک ہے کہ کوئی ہے جس نے بنایا, تو وہ ہے, وہ ذات ہے, لہذا جب اس کو مانو گے تو پھر پیغمبروں کی, پھر علماء کی, پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے, اور اللہ نے بتا دیا کہ میں نے پہلی مرتبہ بنایا اس لیے تاکہ میرے دوسرے مرتبہ بنانے کی قدرت پہ یقین آ جائے, دوسری مرتبہ بنانا تمہاری سمجھ میں آ جائے. تم یہ نہ کہو یہ نہیں ہو سکتا, تم کہو ہو سکتا ہے, جس نے یہ کر دیا وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اور فرمایا پہلی مرتبہ بنایا اپنی طاقت کے اظہار کے لیے, دوسری مرتبہ بناؤں گا لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ, تم نے جو کچھ کیا ہے تمہیں تمہارا کیا کرایا دکھانے کے لیے. دوسری مرتبہ زندگی کیوں ملے گی؟ جو کیا ہے اس کا رزلٹ دکھانے کے. تو میرے بھائی خوش قسمت انسان وہ ہے جو اس زندگی میں اپنے اعمال اتنے اچھے کر لے کہ جب کل اپنا رزلٹ دیکھے تو وہی سورہ حاقہ میں جو اللہ نے بیان کیا وہ خوشی سے چیخے گا جب دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا اور کہے گا ہا اقرأوا کتابیا, بھاگے گا خوشی سے, لوگوں میرا اعمال نامہ پڑھو پڑھو, دیکھو مجھے جنت کی ضمانت مل گئی, جنت کی ضمانت. اور فرمایا جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ سامنے سے نہیں لے گا, اتنی نفرت ہوگی نا اس کو, وراء ظہری پیٹ کے پیچھے سے وصول کرے گا. کسی کی رپورٹ کارڈ بالکل خراب ہو نا محنت, اور اس کو پتا ہے کہ اب میں ناکام ہو گیا, تو رپورٹ کارڈ کیسے لیتا ہے, اپنی رزلٹ کیسے لیتا ہے؟ اس کو پتا ہو کہ اس نے فیل لکھا ہوا ہے, منہ ادھر کر کے نفرت سے لے گا. تو اللہ فرماتے ہیں پیچھے ہاتھ پیچھے کر کے لے گا کہ یہ اعمال نامہ مجھے دکھایا نہ جائے, وراء ظہری پشت کے پیچھے سے اپنا اعمال نامہ وصول کرے گا اور کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا, ہائے کاش, ہائے کاش مجھے یہ اعمال نامہ نہ دیا جاتا, ہائے کاش, یا لیتنی کنتو ترابا, میں مر کے ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتا, مجھے دوبارہ زندگی نہ ملتی. تو خوش قسمت ہے میرے بھائی جو گناہوں سے بچتا ہے, اور اگر کبھی گناہ ہو جائے تو اس سے فوراً توبہ کر لیتا ہے, اپنے اعمال کو درست کر لیتا ہے اور سیدھے اعمال کرتا ہے ڈرتے ڈرتے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور کبھی غلطی ہو جائے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے اس کو جلدی. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, جسے سچی توبہ کی توفیق مل جائے, حدیث میں ایسے جیسے اس سے گناہ ہوا ہی نہیں ہے, کتنی بڑی اللہ کی رحمت. تو جو اچھے اعمال میں لگ گیا نا کامیاب, نہیں لگا کچھ بھی کر لو میرے بھائی, یہ پھر دنیا ہے, چاند پہ بھی پہنچ جاؤ, آر اسلام کہاں پہنچا تھا, چاند گیا کہاں, وہی زمین کے اندر, انجام وہی ہے سب کا, اس سے روک نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے, حضرات کو بھی, موت سے پہلے ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے, بچوں کو پیدائشی ٹیکے اور کیا لکھے پولیو قطرے پلانا مفید ہے یا نہیں امت مسلمہ کے سازش کے ساتھ نسل کی, یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے بھائی, اگلے ہفتے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ, پولیو اور حفاظتی ٹیکے. بات کچھ نہیں کروں گا, دونوں رائے پیش کر دوں گا, دونوں کے دلائل, فیصلہ آپ لوگ خود کریں گے, سمجھ رہے ہیں؟ ٹیکے لگانے ہیں نہیں لگانے ہیں, لگانے ہیں تو کتنے لگانے ہیں یہ آپ لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے. میں دونوں طرف جو دلائل ہیں ان کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دوں, فیصلہ عوام کے ہاتھ میں.